बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के ख़िलाफ़ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक़ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
سامن ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام استقامت پائیدار و جاوید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت سن سکیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے گا۔ خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا اور نشریات کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا۔ چند ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، ایک اسکول پر اسرائیلی بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ ایران میں جاری فوجی مشقیں مسلح افواج کی بھرپور آمادگی کا ثبوت ہیں، فوج کے سربراہ جنرل موسوی کا بیان۔ پارا چنار کے محاصرے کو 100 دن مکمل، اشیاء خرد و نوش و ادویات کی قلت سے شہری فاقوں پر مجبور، مریض اور بچے دم توڑ رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں صہیونی فوج کی وحشی گری اور بمباری میں مزید متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا ذرائع نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ مرکزی غزہ کے صلاح الدین اسکول میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش گاہوں پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ پٹی میں البریج اور النصیرات کیمپوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے مشرقی شہر غزہ میں الشجاعیہ محلے میں ایک مکان پر بمباری میں متعدد افراد شہید و زخمی ہوئے تھے۔ دریاسنا غزہ کی ہاؤسنگ کی وزارت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 60% سے زیادہ فلسطینی خاندان غزہ کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کے نتیجے میں بے گھر اور در بدر ہوئے ہیں۔ دریاسنا مقامی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی رام اللہ کے الجزون کیمپ پر بھی دھاوا بول دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مغربی نابلوس کے العین کیمپ پر حملہ کر کے فلسطینیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اورنا چیک پوسٹ سے لے کر مشرقی نابلوس تک لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی۔
سہونی فوجیوں نے اسی طرح مشرق نابلس کے البازان دیہات پر بھی حملہ کیا۔ دوسری جانب لبنانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی لبنان کی طیر حرفہ اور علم الشعب کالونیوں میں 18 شہداء کے لاشیں ملے ہیں جنہیں سہونی حکومت کے فوجیوں نے شہید کیا ہے۔ یمن کے میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ سہونی حکومت کے خلاف یمن کی مسلح افواج کے حملوں کے سبب سہونی حکومت یمنی مجاہدین کو نشانہ بنانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ سہونی حکومت کی داخلی سیکیورٹی کے ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ یمن کے خلاف اسرائیل کے حالیہ حملوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ بنابراہ ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد یمن کے خلاف حملوں میں تیزی آنا چاہیے، اور اس کے لیے جنوبی یمن میں سعودی عرب اور متحدہ امارات کے حمایت یافتہ ایجنٹوں اور کرائے کے جنگجوؤں کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ فلسطینی استقامتی محاذ نے شمالی غزہ میں گھات لگا کر متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے شمالی غزہ میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں نہال بریگیڈ کے فوجی موجود تھے۔ فلسطینی استقامت کی اس کارروائی میں نہال بریگیڈ کے متعدد فوجی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اس واقعے میں کم سے کم 3 صہیونی فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹر جائے وقوع پر پہنچ کر زخمی فوجیوں کو تل ابیب کے ایک ہسپتال میں پہنچا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے اتوار کو بھی رپورٹ دی تھی کہ شمالی غزہ پٹی میں استقامت کے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں 4 صہیونی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ میکسیکو میں 2 اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ المیادین نیٹ ورک نے اسرائیلی ملٹری میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ ریزرو فورسز میں شامل 2 اسرائیلی فوجیوں کو میکسیکو میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میڈیا نے ابھی تک اس بارے میں مزید تفصیلات شائع نہیں کی۔ 12 جنوری کو اسرائیلی میڈیا نے یہ اطلاع بھی دی کہ اسرائیلی فوج کی گیواتی بریگیڈ کا رکن روتیم بائیش تھائی لینڈ میں چھٹیاں گزارنے کے دوران مارا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے سربراہ نے جاری فوجی مشقوں کو ملکی مسلح افواج کے مکمل آمادگی کا ثبوت قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ جنرل سید عبد الکریم موسوی نے فوج کو 1000 ڈرون طیاروں کی حوالگی کے موقع پر کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی توانائیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے مختلف علاقوں میں جو فوجی مشقوں، رونمائیوں اور فوجی ساز و سامان کی حوالگی کا سلسلہ جاری ہے، وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی آمادگی و توانائی کا ثبوت ہے۔ ایران کی فوج کے سربراہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ ایران کے دشمن اپنی قسمت آزمانے کا جوا نہ کھیلیں۔ واضح طور پر کہا کہ یہ سربلند اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور ایران کی عظیم قوم انقلاب کے اعلی اہداف اور قومی اقتدار کے تحفظ کے معاملے میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں بھیانک آتش زدگی کے نتیجے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں کے مطابق گزشتہ منگل کو شروع ہونے والی آگ تیز ہواؤں کی وجہ سے پھیلی، جسے سانتا آنا کہا جاتا ہے، اور ان ہواؤں کا ہفتے کے وسط تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس بھیانک آتش زدگی میں جہاں 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، وہیں اس آگ نے اب تک ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ 12,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور سان فرانسسکو کا ایک بڑا علاقہ جھلس گیا ہے۔ کیلیفورنیا کے فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ہرسٹ، پیلیسیڈز، ایٹن اور کینٹ کاؤنٹیز میں لگنے والی آگ نے تقریباً 160 مربع کلومیٹر کا علاقہ تباہ کر دیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی آگ ہے۔ اس درمیان امریکہ کے کاٹو تحقیقاتی مرکز کے مطابق کیلیفورنیا کے ریاستی قوانین کے نتیجے میں بڑی تعداد میں پرتعیش مکانات کے مالکوں نے اپنے گھروں کا بیمہ نہیں کرایا تھا، جس کے نتیجے میں آج انہیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیٹو تحقیقاتی مرکز کی تازہ تحقیق میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آتش زدگی ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی شکست ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سن 2017 سے ریاست کیلیفورنیا کے حکام نے بیمے کے سلسلے کے قوانین میں محدودیت مقرر کر دی، جس کے نتیجے میں بیمہ کمپنیوں نے جنگلوں میں آتش زدگی جیسے آفات کو بیمہ کرنے سے گریز کیا، جیسے پیسیفک پیلیسیڈز۔ قابل ذکر ہے کہ پیسیفک پیلیسیڈز علاقوں میں 59% مکانات اس قانون کے نتیجے میں انشورنس سے محروم ہو گئے، اور اب بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے محاصرے کو 100 دن مکمل ہو گئے، اور اب اس علاقے کے باشندے فاقوں پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ سڑکوں کی بندش اور محاصرے کی وجہ سے علاقے میں اشیاء خورد و نوش کا شدید فقدان ہو گیا ہے، اور شہری فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ محاصرے اور سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی بھی قلت ہو گئی ہے، اور پانی کی فراہمی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اشیاء خورد و نوش اور ادویات کا دوسرا قافلہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور معیاری علاج نہ ہونے کے باعث بچوں سمیت اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس درمیان تحصیل چیئرمین مزمل حسین فصیح کا کہنا ہے کہ علاج نہ ملنے کی وجہ سے ایک اور معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل محاصرے کے باعث آج پارا چنار میں عام ہڑتال ہے، جبکہ مندوری میں دھرنا بدستور جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی، جس پر فاضل جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ پیغام بھیجوایا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی کو آج فیصلہ سنائے جانے کا علم تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی۔ فیصلہ بالکل تیار اور دستخط شدہ میرے پاس ہے۔ جج نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ 6 جنوری کو میں ٹریننگ پر تھا، اس لیے فیصلہ نہیں سنا سکا۔ ملزمان کو سماعت کے دوران متعدد مواقع فراہم کیے گئے، دیگر مقدمات کی بھی سماعت کرنی ہے، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ اب 17 جنوری بروز جمعہ سنایا جائے گا۔ خیال رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کے فروغ پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایران کے تعاون سے پنجگور میں پاک ایران سرحد پر ایک نئی سرحدی راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان قانونی تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانے، اشیاء کی سمگلنگ کی حوصلہ شکنی اور دونوں ممالک کی سرحد کے ساتھ مقیم لوگوں کو روزگار اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں گے۔ وفاقی ریونیو بورڈ ایف بی آر نے پنجگور کے علاقے کوہک چیدگی میں پاکستان اور ایران کے درمیان چوتھا باضابطہ سرحدی کراسنگ پوائنٹ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ٹرانزٹ اور بارڈر ٹریڈ کے سیکرٹری زبیر شاہ کے دستخط شدہ ایک خط میں گوادر کے کلکٹریٹ آف کسٹمز کو پنجگور بارڈر کراسنگ پوائنٹ کے علاقے کوہک چیدگی میں ضروری اقدامات کرنے اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور محکموں کے ساتھ رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ علاقے میں مطلوبہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو فوری طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے قانونی تجارتی سرگرمیوں کی سہولت کے لیے کوہک چیدگی میں پاک ایران سرحد پر نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کے اقدام کا بلوچستان کی تاجر برادری نے خیر مقدم کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس نئے تجارتی روٹ کے افتتاح کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ تجارت شروع ہو جائے گی، جس سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ اور آخری خبر یہ کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ملتان میں علماء کانونشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انبیاء کرام نے سب سے زیادہ تکالیف برداشت کیں، اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو سب کہیں گے ہمارا بھائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تعصب تنگ نظری کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ نے جدوجہد کو لازمی قرار دیا ہے۔ سربراہ جے یو آئی کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک بر صغیر کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، لیکن کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی جہاں مسلک کا اختلاف پیدا ہوا ہو، امت بالکل متحد تھی۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں تمام ممبران کو کہا کہ مجھے کسی خاص فرقے کے حوالے سے اشارہ نہ کیا کرو، ہم ہر مکتبہ فکر سے بات کرنے والے لوگ ہیں، قوم کو جوڑنے اور انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مختلف عنوانات سے کشیدگی کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں، اور ان تعلقات کی کشیدگی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان تحفظات کا موجود رہنا ہے۔ طالبان کی حکومت کے بعد پاکستان نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک معین گائیڈ لائن کو ترتیب دیا، اور اس گروپ کے عناصر کی افغانستان میں موجودگی کو لے کر طالبان حکومت کو کئی بار اس بات کا اعلان کیا کہ ٹی ٹی پی کے جو افغانستان میں ٹھکانے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ بہرحال افغانستان اور پاکستان کے درمیان طویل سرحد ہے، اور سرحدی مسائل کو لے کر بھی دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی ایک بڑی تاریخ موجود ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی، کبھی کبھی دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے عوام پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کا میزبان رہا ہے، اور لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں قیام پذیر رہے، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک برادر اسلامی ملک کے عنوان سے افغانستان کے عوام کی میزبانی کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان اب یہ چاہتا ہے کہ افغان مہاجرین واپس اپنے وطن کو لوٹیں، لیکن کئی دہائیوں پر محیط ان کی یہ مہاجرت اور پاکستان میں ان کے ثقافتی، دینی اور اسی طریقے سے قبائلی جو بندھن ہیں، اس کو لے کر کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ افغان مہاجرین کا مکمل انخلا اس وقت پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ کشیدگی کہاں پر جا کر ختم ہوگی، اور اس کشیدگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں کے درمیان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کشیدگی تعلقات میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس کا جو منشا اور اس کی جو بنیاد جو ہے وہ دہشت گردی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے سامعین کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حوالے سے دونوں ملکوں کو تحفظات ہیں، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر ختم؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب اگست میں طالبان ایک غیر متوقع طور پہ کابل پہ قابض ہو گئے، جبکہ تبصرے تجزیے یہ تھے کہ امریکہ نے ایک 20 سالوں میں ایک بہت بڑی فوج، افغان فوج تیار کی ہے، جس کے اوپر 18 ارب ڈالر کے جو ہے وہ اسلحے جن کو دیے گئے، اور جس کو بڑی وسیع سطح پہ اور بڑی اعلیٰ قسم کی ٹریننگ دی گئی، لیکن وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئے طالبان کے خلاف۔ اب اس پہ مختلف تبصرے ہیں کہ یہ طے شدہ تھا یا طے شدہ نہیں تھا، یا وہ معاہدہ کے جو قطر میں دوحا میں ہوا تھا اور جس کو خفیہ رکھا گیا تھا، وہ معاہدے کی کون سی شکیں تھیں جو کہ پاکستان کو بھی اور باقی ہمسایہ ممالک کو بھی، امریکہ اور طالبان سے اس وقت جو شکوہ تھا، شکایت تھی، وہ یہی تھی کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی تمام جو شکے ہیں وہ سامنے نہیں لائی گئیں۔ اب جی، وہ جو نہیں لائی گئیں اس کے اندر کیا یہ خفیہ معاہدہ تھا کہ جو ہی طالبان داخل ہوں گے کابل میں تو فوراً ہی جو ہے وہ اشرف غنی اور ان کی ٹیم اور پوری کی فوج جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، تو یہ ایک ابھی تک مشکوک معاملہ ہے کہ یہ طے شدہ تھا یا ایک حادثہ تھا۔ لیکن وہاں سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جب بھی ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، طالبان کی بات کرتے ہیں، تو کبھی بھی اس کو پاکستان سے الگ نہیں سوچا جا سکتا۔ جی، طالبان کا وجود پاکستان کے دینی مدارس میں آیا، پاکستان نے ہی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے طالبان کو مضبوط کیا، پاکستان نے ہی طالبان کو اس قابل کیا کہ جب یہ طالبان نہیں تھے تو اس وقت مجاہد کے عنوان سے اور مجاہدین کے عنوان سے سوویت یونین کے مقابلے میں کھڑا کرنے میں پاکستان کے اداروں کا بنیادی ہاتھ رہا۔ پھر اس کے بعد بھی جب طالبان کی واپسی ہوئی تو اس کو بھی عمومی طور پہ پاکستان کی فتح قرار دیا گیا۔
جی،
اور جب پاکستان کے اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض کابل میں ایک 5-star ہوٹل میں پہنچے تو ان کا وہاں پہ چائے کا کپ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں مشہور ہوا، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آئندہ کا افغانستان کیا ہوگا تو انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا کہ کابل کی چائے بڑی مزیدار ہے اور یہ ہوٹل کا جو چائے کا سسٹم ہے بہت اچھا ہے۔ تو وہ انہوں نے کچھ اشارے دیے جس سے عام لوگ یہی سمجھے تھے کہ اب کابل جو ہے وہ اسلام آباد کے 700% ہم مانگوگا، اور گویا اسلام آباد سے ہی ڈکٹیٹ کیا جائے گا، یہ تبصرے بھی تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ مشکلات بڑھتی گئیں، اور بالخصوص جو طالبان کا ایک بازو گروہ تھا کہ جس میں پاکستان کے طالبان شامل تھے، جن کو نام ٹی ٹی پی دیا گیا، تحریک طالبان پاکستان، تو جب ٹی ٹی پی کے کچھ مسائل اٹھے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جو مفروضہ قائم کیا گیا تھا کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسلام آباد اور کابل جو ہیں وہ شیر شکر ہو جائیں گے اور ان کے درمیان کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو وہ چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو گئیں.
جی
پاکستان کے اندر جب تک عمران خان کی حکومت اور ان کی ٹیم رہی، یا دوسرے لفظوں میں جب تک جنرل باجوا آرمی کے سربراہ رہے، آرمی چیف رہے، تو اس وقت ٹی ٹی پی کے بارے میں ایک موقف تھا، اور جب ان کا دور ختم ہوا اور حکومت بھی تبدیل ہوئی تو پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنے کا انداز بدل گیا. میں اگر آسانی کے لیے اپنے سامعین کے لیے عرض کروں کہ عمران خان کے دور میں یا جنرل باجوہ کے دور میں یہ تھا کہ ان ٹی ٹی پی کے ان جنگجوؤں کو کہ جو مسلسل طالبان افغانستان کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف یا باہر کی قوتوں کے خلاف لڑتے رہے، کہ ان جنگجوؤں کو مین اسٹریم میں لایا جائے. حتیٰ اس وقت چند ہزار افراد کے بارے میں عمران حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو پاکستان کی فورسز میں لایا جائے گا، ان کو پولیس اور فوج میں بھرتی کر کے ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے گا، اور ان کی اس جنگجو ہونے کو اور ان کے اس جنگی صلاحیتوں کے ہونے کی وجہ سے ان سے استفادہ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جب وہ مین اسٹریم میں آئیں گے تو پھر ان کا یہ جو باغیانہ انداز ہے اور اپنے طور پہ ایک اسلامی ملک کی تشکیل کا جو ان کے ذہن میں ایک تخیل ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں طالبان یعنی ٹی ٹی پی والے لوگ جو ہیں جو افغانستان میں تھے، ان کو واپس لایا گیا، ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہاں پہ مقامی جو خیبر پختونخوا کے جو سرحدی علاقے تھے وہاں سے اس پہ ری ایکشن بھی آیا.
جی
لیکن حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ نہیں، ان کو ہم نے مین اسٹریم میں لانا ہے. لیکن ادھر ہم عمران حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف چینج ہوتے ہیں تو ایک دم 180 درجے کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ انہیں مین اسٹریم میں لانے کی بجائے ان کو باقاعدہ طاقت کے بلبوتے پر پرامن کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو اگر ملک میں لانا ہے تو وہ پرامن رہیں گے اور ان کو ایک عام فرد کی طرح لیا جائے گا، اور اگر انہوں نے کوئی کسی طرح کی ملیٹنٹ کاروائی کرنے کی کوشش کی تو ان کو سختی سے دبا دیا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے دونوں طرف جو ہے اپنے انتہا پہ نظر آتے ہیں. ادھر سے ٹی ٹی پی نے جو ماضی میں بھی پاکستان حکومت کے خلاف، پاکستان کے شہریوں کے خلاف، حتیٰ پاکستان کے اداروں کے خلاف متحرک رہی تھی، وہ دوبارہ متحرک ہو گئی اور اس نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے، پاکستان کا آئین جو ہے وہ غیر اسلامی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یعنی یہ جو جس کو بقول پاکستانیوں کے باغیانہ انداز تھا، اس باغیانہ انداز میں مزید شدت آئی، اور بات پھر یہ ہے کہ جھڑپوں پہ سلسلہ شروع ہو گیا. دونوں طرف سے انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، جب ٹی ٹی پی کو موقع ملتا وہ بارڈرز کے اندر آ کے مختلف کاروائیاں کرتے، اس میں سیکیورٹی فورسز کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا، عام شہری بھی اس میں اس کا شکار ہوئے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ حکومت پاکستان نے باقاعدہ خود افغانستان کے ایریاز کے اندر جا کے بھی ایئر سٹرائکس کیں، اور ان ایئر سٹرائکس کے جواب میں یقیناً جو ہے وہ ان کا نقصان، جانی نقصان بھی ہوا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو افغان طالبان حکومت تھی وہ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل
گئی،
بالخصوص جب انہوں نے وہاں پہ جا کے کاروائیاں کی. البتہ جو اندر کی خبر رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی ہمانگ تھے، چونکہ یہ ٹی ٹی پی ان کے ساتھ تھی، دونوں کا امیر المومنین بھی ایک ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہے، دونوں کی سوچ ایک ہے، دونوں کے اسلامی حکومت کے بارے میں جو نظریات ایک ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے سے کوئی مختلف تھیں اور فلاں واقعے کی وجہ سے ان کی آنکھ قربت آئی. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ایک تھیں, بعد میں بھی ایک تھیں, لیکن پہلے ظاہر نہیں کرتی تھیں. جب انہوں نے پاکستانی اداروں نے اندر جا کے گھس کے کارروائی کی تو اس کے بعد انہیں بھی موقع مل گیا اور انہوں نے اپنی عرضی سالمیت کے نام پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھرنا. خود یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ چھپی تھی, اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں جس گروپ کو سب سے زیادہ فوائد ملے ہیں افغانستان میں وہ ٹی ٹی پی ہے, اور حتیٰ انہوں نے اس کی تعداد 6 سے 6,500 تعداد بتائی تھی افغانستان کے بارے میں, جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے. تو اس تناظر میں یہ کشیدگی اتنی بڑی کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے باقاعدہ یہ سرحد جس کو پاکستان سب سے محفوظ سرحد سمجھ رہا تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد یہ سرحد سب سے محفوظ ہوگی, وہ اس وقت سب سے زیادہ اس میں کشیدہ صورتحال ہے. اور آئے روز ہم خبریں سنتے ہیں, اب تو ایک دو ایسی خطرناک خبریں بھی ہیں کہ جن پہ خود ایک تفصیلی تبصرے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی آتے ہیں اور بعض اہم اداروں کے لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا نتائج ہیں. یہ خود اس کشیدگی میں اضافے کی بات.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وحدت ازا کی تبلیغ سراپا تم ہو, ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو, جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا سراپا تم ہو.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید۔ استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم غزہ کے بچوں کی آواز بنیں گے، اور غزہ کے بچوں کے دکھ و درد اور ان کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، ایک ایسی دنیا میں جہاں زندگی جینے کا حق ہر انسان کا بنیادی ترین حق ہے، غزہ کے بچے ایک تلخ حقیقت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جنگ کی آگ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا پہلا قدم اٹھاتے، وہ ناقابل برداشت سردیوں میں مر جاتے ہیں۔ آج غزہ ہمارے زمانے کے ظلم کی علامت بن چکا ہے، جہاں جنگ نے بے شمار گھروں کو اجاڑ دیا اور سخت سردی نے بچوں کی جان لے لی ہے۔ سامعین، آپ تصور کریں کہ ایک نوزائیدہ بچہ اپنی تمام تر معصومیت اور اپنی ماں کے گرم آغوش کی ضرورت کے ساتھ اپنی پہلی اور آخری سانسیں ایک ٹھنڈے اور زیر آسمان زمین پر، یہاں تک کہ کمبل یا گرم کپڑوں کے بغیر لیتا ہے۔ وہ بچہ جسے نہ گھر کی گرمی ملتی ہے اور نہ ہی ماں کی لوری کی آواز، وہ سخت ترین بے رحم سردی میں جمنے یا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تاکہ اس کا نام غزہ کے خاموش متاثرین کی لامتناہی فہرست میں شامل ہو جائے۔ آج غزہ نہ صرف میدان جنگ ہے، بلکہ ہزاروں بچوں کے خوابوں کا قبرستان بنا ہوا ہے۔ معصوم بچے جو نہ صرف صہیونی حکومت کی بمباری کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ خستہ حال اور معمولی خیموں میں کڑکڑاتی سردی میں اپنی آخری مسکراہٹ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، غزہ کے بچوں کی آواز ایک فریاد ہے جو آج بھی جنگ کے کھنڈرات اور راک کے درمیان سنائی دے رہی ہے، لیکن اس کا سننے والا کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی امید کے باوجود جنگ بدستور جاری ہے، اور اس ظالمانہ جنگ کا پہلا اور سب سے بڑا شکار اب بھی بچے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق موسم سرما کے آغاز سے اب تک صرف 2 ہفتوں میں 8 فلسطینی بچے ٹھنڈ لگنے سے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ بچے جنہیں اپنی ماں کی آواز سننے یا آغوش کی گرمی محسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، وہ مائیں جو بے گھر اور محروم ہیں، خالی ہاتھ اپنی زندگی کی امیدوں کے بجھتے ہوئے چراغ کی گواہ ہیں۔ یہ اس جرم کا صرف ایک حصہ ہے جو مخفیانہ طور پر نہیں بلکہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کا مسلسل محاصرہ اور بمباری کر کے بجلی اور ایندھن کو منقطع کر دیا ہے اور اس علاقے کے تمام اہم بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے۔ ان مجرمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی آج ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچے اپنے بنیادی انسانی حقوق جیسے جینے کا حق، گرمی کا حق، کھانے کا حق اور بچہ ہونے کے حق سے بھی محروم ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے صہیونی فوج کے مسلسل حملوں کے باعث 2025 کے پہلے 7 دنوں میں غزہ میں کم از کم 74 بچوں کی شہادت کا اعلان کیا ہے۔ یونیسیف نے بتایا ہے کہ غزہ میں سن 2025 کے پہلے 7 دنوں میں کم از کم 74 بچے صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید ہوئے ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین روسل نے کہا کہ غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ بچے عارضی خیموں میں رہ رہے ہیں جو بچوں کو سردی سے بچا نہیں پا رہے۔ کیتھرین روسل نے مزید کہا، 26 دسمبر سے 8 شیرخوار بچے ہائپوتھرمیا اور سردی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ناکافی پناہ گاہ، غذا اور صحیح وسائل کی کمی، صفائی کی سنگین صورتحال اور اب سردیوں کا موسم غزہ میں تمام بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید کہا، غزہ کے شیرخوار بچے خطرناک صورتحال کا شکار ہیں۔ محترم سامعین، حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے صہیونی حکومت کو باقاعدہ معاہدہ کرنا ہوگا۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے الجزائر کے دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے مخصوص اصول موجود ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہیں اصولوں کے مطابق ہی صہیونی یرغمالیوں کو رہائی مل سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یقینی طور پر صہیونی قیدی زندہ اسی وقت واپس جائیں گے جب قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ ہوگا۔ نتنیاہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں غزہ میں صہیونی قیدیوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ وہ ان قیدیوں کو آزاد نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کی موت کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صہیونی قیدیوں کی رہائی کے نتیجے میں فلسطینی قیدیوں کو بھی آزادی ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کیا چاہتی ہے، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ جارحیت کا خاتمہ ہو اور صہیونی فوج غزہ کی پٹی سے باہر نکلے۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور غزہ میں جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور تعمیر نو پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حماس کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم معاہدے تک پہنچنے کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی فوج شمالی غزہ میں بھاری نقصان اٹھا چکی ہے اور مزاحمت اب بھی پوری طرح صہیونی فوج کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ سامعین، اس بات سے بھی آگاہی مناسب ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر جعلی اسرائیلی حکومت کے حملوں کے آغاز کے بعد سے جنگ کے سب سے زیادہ بے سہارا فلسطینی بچوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ بچے جو کھیلنے اور ہنسنے کے بجائے خوف، بھوک، نقل مکانی اور موت سے لڑتے ہیں۔ بین الاقوامی دستاویزات جن میں سن 1949 کے 4 جینیوا کنونشنز کے 4th کنونشن اور 1977 کے اضافی پروٹوکول، 1989 کے بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن، 1958 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کا آئین، سلامتی کونسل کی مختلف قراردادیں شامل ہیں۔ 1261، 1612 اور 2601 اور علاقائی دستاویزات سبھی واضح طور پر جنگوں میں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن غزہ کی حقیقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دستاویزات بے روح کاغذات کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ آج غزہ کے بچے زندگی کے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ سامعین، اعداد و شمار تباہی و بربادی کی داستان کو ظاہر کرتے ہیں۔ غزہ کی 2.1 ملین آبادی میں سے 47% 18 برس سے کم عمر کے بچے ہیں، لیکن جنگ اور نقل مکانی میں گھری یہ نوجوان نسل ہر روز زیادہ موت کا شکار ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2000 سے اب تک 17,000 سے زیادہ فلسطینی بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ شدید زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ ریلیف اینڈ امپلائمنٹ آرگنائزیشن برائے فلسطینی پناہ گزینوں انروا کی تازہ ترین تعبیر کے مطابق غزہ آج فلسطینی بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ سامعین، گزشتہ 15 مہینے میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں 1413 فلسطینی خاندان مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور رجسٹری آفس ان کے نام مٹا دیا گئے، جس سے 3467 خاندانوں میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچا ہے۔ بہت سے بچے اپنے خاندان کے افراد کو کھو چکے ہیں، جن میں باپ، ماں، بہن، بھائی، دوست اور دیگر اعزا شامل ہیں۔ غزہ اسٹیٹ میڈیا آفس کے سربراہ کے مطابق اس عرصے کے دوران تقریباً 25,973 فلسطینی بچے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو کھو چکے ہیں اور ان کے غم سے افسردہ ہیں۔ اسی طرح غزہ میں سرکاری انفارمیشن آفس کے ڈائریکٹر نے اعلان کیا کہ سن 2024 کے آخر میں اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 1091 تھی،
اس کے علاوہ ہر روز 10 بچے اپنی ایک یا دونوں ٹانگیں جنگ کے اثرات اور سرجری کے دوران اور کبھی کبھی بے ہوشی کے بغیر اور خوفناک حالات میں کھو دیتے ہیں۔ اس اعداد و شمار میں وہ بچے شامل نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ یا بازو کھو چکے ہیں۔ سامعین، بچوں کے لیے غزہ کی جنگ کے خوفناک حالات یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ خوراک اور صاف پانی سے محرومی فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی اس وحشیانہ جنگ کا ایک اور زخم ہے۔ غزہ کے محاصرے اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ غزہ کی جنگ کے 15 مہینے کے بعد ہم غذائی قلت، مختلف بیماریوں، پانی اور صحت بخش خوراک کی کمی کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ غیر مناسب غذائیت اور حاملہ ماؤں کے شدید ذہنی تناؤ قبل از وقت پیدائش اور کم وزن والے بچوں کی پیدائش کا باعث بنی ہے۔ یہ بچے اگر انہیں زندہ رہنے کا موقع ملتا ہے تو خیموں میں اور غیر انسانی حالات میں پروان چڑھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 10 میں سے 9 بچے انتہائی غذائی قلت کا شکار ہیں اور ہزاروں بچے غذائی قلت سے مرنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ جبری نقل مکانی ان بچوں کے لیے ایک اور دھچکا ہے۔ غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہے، ان میں نصف بچے ہیں۔ یہ بچے کئی بار اپنے گھروں اور سکولوں کی تباہی کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور آندھی اور بارش کے نیچے عارضی خیموں میں زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ اور سب سے بدترین بات یہ ہے کہ اس جنگ کے نفسیاتی اثرات، غزہ میں اسرائیل کے بار بار ہونے والے جرائم نے ایک تاریک مستقبل کے ساتھ ذہنی اور روحانی طور پر تباہ شدہ بچوں کی نسل تیار کی ہے۔ یونیسیف نے بارہا خبردار کیا ہے کہ غزہ کے بچوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اور جارحانہ حملوں کے نتیجے میں ناقابل تصور ہولناکی برداشت کی ہے۔ وہ بار بار ڈراؤنے خوابوں، پریشانی، خوف، ہنگامہ آرائی، یہاں تک کہ زندگی میں امید کھونے کا شکار ہیں۔ انروا نے یہ بھی اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں 625,000 سے زیادہ بچے شدید ذہنی اور روحانی رنج و غم کا شکار ہیں، جبکہ ان میں سے بہت سے آوارہ لوگوں کی طرح زندگی کے شب و روز بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق آج غزہ کی پٹی بچوں کے لیے دنیا کی بدترین جگہوں میں سے ایک بن چکی ہے۔ اس علاقے میں اسپتالوں، سکولوں اور مکانات کی تباہی کے علاوہ بچے والدین پر سخت انحصار، خوف، پریشانی، بار بار پیشاب آنا اور پیشاب پر قابو نہ کر پانے جیسی ذہنی اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ غزہ میں بچوں کو ہونے والے دیگر نقصانات میں سماجی سرگرمیوں میں شرکت کی کمی، نیند کی خرابی، ڈراؤنے خواب، بولنے کی صلاحیت میں کمی، ہکلانا، ناخن کاٹنے، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، دفاعی یا جارحانہ رویے وغیرہ۔ اس تحقیقی رپورٹ کے نتائج بتاتے ہیں کہ غزہ کے 96% بچے محسوس کر